امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست کروں گا بانیان عزا کے مرحومین کے لیے, اپنے تمام مرحومین کے لیے, اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جو آج تک شہید کیے گئے, ان سب کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا, صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اس سے بہتر انداز میں سب مل کر ایک سلام. عزیزان محترم, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, ممنون ہوں, مستقل میری خوش بیانی کو آپ نے برداشت کیا. ایک امتحان سے گزرے, میں بھی بڑے امتحان سے گزرا. ایک ہی جگہ پہ مسلسل پہلی محرم سے دو اشرے پڑھنا, اس کے لیے بھی ایک جگر چاہیے. لیکن میں بہرحال میں تو جیسے تیسے نکل گیا اس امتحان سے. کوشش یہی کی کہ آپ تک کچھ مطالب پہنچا دیے جائیں, ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ تک کچھ مطالب پہنچا دیے جائیں, کچھ ماضی کے دریچوں کو کھولا جائے, اس میں اپنے حال کو دیکھا جائے اور اپنے مستقبل کو تلاش کیا جائے کہ آگے کیا کرنا ہے. کوشش یہی تھی, کہاں تک کامیاب رہے نہیں رہے اب یہ اللہ جانتا ہے. جتنی استطاعت تھی اتنی کوشش کی, اس سے زیادہ استطاعت ہوگی تو اس سے زیادہ کوشش کر لیں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اللہ ہماری بھی توفیقات میں اضافہ کرے. اور پھر اس کے بعد اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ہمارا انتظامیہ ہے, جو یہ سارے انتظام کرتی ہے, شاہ کربلا ٹرسٹ ہو یا اور ان کے ساتھ ملحقہ ادارے ہوں, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بانیان عزا ہمارے زیدی برادران, یہ سب ماشاءاللہ جتنے خلوص سے, میرا خیال ہے کہ 22واں 23واں سال تو مجھے ہو گیا یہ پڑھتے ہوئے. بار الہ ان کی نسلوں میں بھی اسی شوق, اسی جذبے کو, اور با مقصد یہ کوشش کرتے ہیں, با مقصد مجلسیں کرانے کی. میں پڑھ پاتا ہوں نہیں پڑھ پاتا وہ الگ بات, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجالس ہوں اور با مقصد ہوں, اس سے کچھ ملے. ایک بار الغازی اسکاؤٹس کے میرے بچے, میرے جوان مستقل خدمات انجام دے رہے ہیں, میں ان کے یقین جانے کے اتنا ان کے لیے دعائیں ہیں. بار الہ ہمارے ان بچوں کو, ہمارے ان جوانوں کو حفظ و امان میں رکھے, اور ہماری قوم کے سب بچوں کو ان کی طرح ایک با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو پروردگار مہذب ہیں اور ان کو اخلاقیات کی دولت سے مالا مال کر دے. بڑے چھوٹوں کا ادب آداب تہذیب یہ سب پروردگار انہیں سکھا دے. تو ان کے لیے دعا ہے میری الغازی اسکاؤٹس کے بچوں کے لیے کہ بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طرح پولیس کے سپاہی, رینجرز کے سپاہی, جو جس انداز میں یہاں خدمت انجام دیتا رہا, بار الہ ان سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما. اور پھر ان سب سے بڑھ کر آپ کا وجود, کیونکہ سب تیاریاں ہو جائیں اور سننے والے ہی نہ ہوں تو پھر کیا فائدہ. تو سب سے زیادہ رونق تو ہے فرش عزا کو بخشتا ہے, عزاداروں کا وجود بخشتا ہے. اگر ذاکر کو کوئی عزت ہے تو سننے والوں کی وجہ سے ہے, خطیب کو کوئی عزت ہے تو سننے والوں کی وجہ سے ہے, عالم کو کوئی عزت ہے تو متعلمین کی وجہ سے ہے. اگر امام کو, پیش امام کی بات ہو رہی ہے, معصوم امام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ایک لفظ کی تشریح کرنا پڑتی ہے لوگ پکڑ لیتے ہیں, پیش امام کی عزت ہے تو مامومین کی وجہ سے ہے. جس امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ ہو تو اس کے بیچارے کا کیا بس گزار رہا اپنی زندگی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے. خاص طور پہ کہیں بھی میرا کوئی مومن بھائی یا میری مومنہ بہن مریض ہے, ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے, انہوں نے خاص طور پہ کہلوایا ہے مجھ سے دعا کیجئے پروردگار بے حق کے بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرمائے، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. بس موضوع کو سمیٹنا ہے، مقصد تو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہم نے سلمان کا انتخاب کیوں کیا. ہر زمانے میں ایسا ہوا، آپ پہلے اور آخری لوگ نہیں ہیں، آپ پہلی اور آخری قوم نہیں ہیں. تاریخ بشریت انہی سانحات سے پر ہے، انہی حادثات سے پر ہے. آپ کتابوں میں پڑھتے نا کالج اسکولوں میں تاریخ فلاں قوم کے ساتھ ہے، وہ فلاں، بتو آپ جیسے انسان تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا، ہم جیسے انسان تھے. تو یہ انسان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ اتار چڑھاؤ کا نام ہی تو دنیا ہے نا، زندگی اسی کا نام ہے، تاریخ بشریت اسی سے پر ہے. پہلے دور سے ہی شروع ہو گیا، حابیل قابیل دو بھائی تھے، دونوں میں جنگ شروع ہو گئی، ان میں جنگ شروع ہو گئی، یعنی شروع ہی یہی ہے. تغیرات کا نام ہے یہ دنیا، یہ زندگی اللہ نے جو دنیا بنائی ہے تغیرات کے لیے بنائی، تغیر پذیر ہے. 30 سال 40 سال 50 سال بعد بالکل متغیر ہو جاتے ہیں حالات، 100 سال بعد متغیر ہو جائیں گے، 200 سال بعد متغیر ہو جائیں گے، 300 سال بعد متغیر ہو جائیں گے. متغیر ہونا ہے، حالات کو ایک جیسی ڈگر پہ نہیں رہنا. یہ جو آج وہ باتیں آپ کو دو چار کروں گا کہ جو مشترکات ہیں اول سے لے کے آخر تک، مشترکات ہیں جو چیزیں، ایک تو یہ چیز مشترک ہے جو بھی قوم ہو جس زمانے میں بھی ہو، ہمارے بعد والی آنے والے ان کے ساتھ بھی ہوگا، کہ تغیرات کا نام ہے یہ دنیا، یہ ایک جیسی حالت پہ نہیں رہتی، یہ پہیے کی طرح گھوم رہی ہے. ایک پہیا ہے جو چل رہا ہے، اوپر کی چیز نیچے، نیچے کی چیز اوپر، جو آج زوال میں ہے کل عروج پہ آئے گا، جو آج عروج میں ہے وہ زوال پہ آئے گا. پوری تاریخ بشریت اسی کا نام ہے، اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بار بار بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، سب کے ساتھ جو ہوا وہی ہوگا، ورنہ بیان کرنے کا ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی، تمام قصص اب بھی ہے. تو آپ پہلے نہیں، آپ آخری نہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ قومیں جو ثابت قدم رہتی ہیں، جو ان حالات کا مقابلہ ڈٹ کے کرتی ہیں، وہ سرخرو رہتی ہیں مورخین کی زبان میں. مورخین ان کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ قوم سرخرو تھی اور اس آگ اور خون کے سمندر سے پار ہو کے نکل گئی، یہ نکل گئی. یہ مشترکات ہیں. ایک چیز دوسری چیز وہ مشترک ہے، غیبت اور انتظار. آپ پہلے لوگ نہیں ہیں، ممکن ہے آخری ہے، ممکن نہیں بلکہ یقیناً آخری قوم ہے، لیکن پہلی قوم نہیں ہے. اس غیبت اور انتظار کی بھی تاریخ ہے، یعنی اگر آج ہم اس غیبت اور انتظار کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے اس میراث کو، تو یہ میراث ہمیں کہاں سے ملی؟ انبیاء سے ملی ہے. ابھی میں آج وہی بتاؤں گا آپ کو. یہ میراث بھی انبیاء کی ہے، غیبت اور انتظار، یہ دو عقیدے ہر نبی دے کر گیا، ہر نبی دے کر گیا. اس سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ان کو اس انتظار اور غیبت کے مرحلے سے گزرنا پڑا صدیوں تک. اس کے بعد آتا تھا ایک نبی جس کا وہ انتظار کرتے تھے. ایک کی بات نہیں ہے، جناب شیس کے ساتھ، جناب نوح کے ساتھ، جناب داؤد کے ساتھ، جناب صالح کے ساتھ، جن کا آج میں ذکر کروں گا کیونکہ بہت ساری مشترکات ہیں ان میں، اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ہود علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا گفتگو کروں گا، کہ بہت ساری چیزیں ایسی، جناب ہود ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، جناب موسیٰ ہوں، جناب ابراہیم ہوں، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کو غیبت کے عقیدے کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، انتظار نہ کرنا پڑا ہو. آپ پہلے نہیں ہیں، آخری یقیناً ہیں، یہ میرا یقین ہے، ہمارا یقین ہے، اس میں دلائل بھی ہے، آخری ضرور ہے، مگر اس سے پہلے نہیں کیا ایسی، تو انتظار نہیں تھا. نہیں انتظار تھا، خود پیغمبر کا بھی تو انتظار تھا نا، سب کو انتظار تھا کہ پیغمبر آئیں گے. اس سے پہلے جناب عیسیٰ کا انتظار تھا، اس سے پہلے جناب داؤد کا انتظار تھا، اس سے پہلے جناب ابراہیم، جناب موسیٰ کا انتظار تھا. انتظار انتظار انتظار. تو جناب نوح کا جب آخری وقت آیا، اپنی اولاد کو جمع کیا، ساری اولاد کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پہلا جملہ یہ کہا کہ اب میں جانے والا ہوں، میرے بعد غیبت کا دور شروع ہو جائے گا. جناب نوح کی وصیت اپنے بیٹوں کے لیے کہ غیبت کا ایک طویل دور اب تم پر آ رہا ہے، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ لوگ بگڑ جائیں گے، لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، لوگ دین میں تحریف کر دیں گے، دین بدل دیں گے، کیونکہ جناب نوح تک تو وہی بچے تھے نا جو طوفان سے بچے تھے، لہذا سب کے سب دین پر تھے، سب کے سب دین پر تھے. اب آگے جانتے ہیں جناب نوح کہ اب کیا ہونے والا ہے، کہ زمانہ آئے گا اور صدیوں تک یہ رہے گا، صدیوں بعد پھر ہود میری نسل میں سے، سام کے بیٹے میں سے، سام کی اولاد، سام بن نوح جو ہیں، سام ایک بیٹے ہیں نا، جناب سام کی نسل سے وہ ہود ہوگا جب ہود آئے گا تو پھر معاملات کچھ سنبھلیں گے. ہود کا اب یہ سب کو یاد ہو گیا کہ کس کا انتظار کرنا ہے, ہود کا انتظار کر رہے ہیں. اور غیبت کا دور بھی شروع کیا, میرے بعد غیبت کا دور شروع, اب انتظار کرنا. اب جناب نوح اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد وہی ہوا, ایک نسل, دو نسل, تیسری نسل, اس کے بعد ختم, بدعمالیاں شروع, عبادت گاہوں میں مورتیاں آنی شروع, پرستش شروع, جو چیز پسند ہے اس کی تصویر بنائی رکھو, جو چیز پسند ہے اس کی مورتی بنائی رکھو, یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اپنی مرضیاں دین میں جب ایک نے کی تو دوسرے نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں, تو میں نے کلرس کیا تھا اس کی, دوبارہ ریپیٹیشن میں نہیں جاتا. مگر انتظار کر رہے ہیں جناب ہود کا, کہ ہود آئیں گے, حالات ٹھیک, خاص طور پہ جو بےچارا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے نا, مظلوم, جس پر ظلم ہوتا ہے, جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے. اب کل کی طرح یہ بھی ہوگا کہ یہ پورا آپ کو 20-25 منٹ میری گفتگو برداشت کرنی پڑے گی جب جا کے نتیجہ نکلے گا, مگر وہ نتیجے سے وہی لطف اٹھائے گا کہ جو پوری توجہ سے ہماری بات کو شروع میں سن لے کہ بات کیا ہوگی. تو اس لیے شروع میں سونے کی اجازت نہیں, نتیجے کے بعد بے شک سو جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بھائی سرکار, آپ نہیں سمجھتے, آپ سمجھ لو گے گروتھ آنا, ایک جملے کی تکرار کرتا ہوں. بھائی مجھے تکرار کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا اتنا خشک بیان ہوتا ہے کہ ایک دو آدمی لڑکنے لگتے ہیں, تو ان کو لڑکنے سے بچانے کے لیے مجھے یہ جملے کہنے پڑتے ہیں ہر روز. اور آپ کے نہیں, ہر جگہ کہتا ہوں, کیونکہ ہر جگہ میری تقریر کا یہی حال ہے کہ شروع کرتا ہوں لوگوں کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے تو ایک کے بعد ایک نسل, ایک کے بعد ایک نسل, اور اس کے بعد ظلم اتنا بڑھا, اتنا بڑھا, لوگ انتظار کرتے رہے, اپنی نسل کو بتاتے تھے, وہ اپنی نسل کو, ان کا یقین ہی ختم ہو گیا کہ بھائی کوئی آنے والا نہیں ہے, خامخا کا عقیدہ ہے. اب ایک فرق تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ آخری کیوں ہیں, آپ سے پہلے سب ہوتا رہا, یہ عقیدہ تھا, یہ عقیدہ مشق ہو جاتا تھا, صدیوں کے انتظار نہیں کر پاتے تھے, اور صدیوں کے انتظار کے بعد کیا ہوتا تھا, ان کا عقیدہ ڈاماڈول ہو جاتا تھا, کہتے تھے بھائی کوئی آنے والا نہیں ہے, معاذ اللہ کچھ ہی نہیں آنے والے, خواہ مخواہ کی پرانی خبریں ہیں, یہ پرانی خبریں, آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا. جناب نوح کے ساتھ یہی ہوا, ہر 100 سال بعد کہتے تھے کہ عذاب آئے گا, ان پہ عذاب آتی نہیں تھا, وہ نسلیں ختم ہو جاتی تو کہتے تھے چھوڑو, ان کا ایمان پھر جاتا تھا, جبھی تو 37 بچے, ایمان تو بہت لاتے تھے, پھر جاتے تھے کہ ہم سے کہا تھا عذاب آئے گا, آئے ہی نہیں, 100 سال بعد عقیدہ ختم, پھر 100 سال بعد کہ بھائی آئے گا آئے گا, نہیں آیا, 100 سال بعد پھر عقیدہ ختم, یعنی لوگوں کے یقین متزلزل ہو جاتے تھے. بھائی اللہ اتنی جلدی عذاب کیوں دے گا, اپنے انبیاء سے بھی کہتا تھا میں کیوں عذاب دوں, میں نے ان کو عذاب دینے کے لیے تھوڑی بنایا, میرے بندے ہیں بھائی. ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں, اس بات پہ تھوڑا سی روشنی ڈالوں گا جو میں نے جملہ کہا, لیکن بات کو بھی لے کے آگے چلیں. تو اب وہ کیا ہوا, عقیدہ بھی مشق ہو گیا, بس وہ کسی کسی کو یاد رہا کہ ہود آئیں گے, وہ جو مظلوم طبقہ تھا وہ بھی کہنا بابا آنا ہوتا تو آ گئے, نسلیں کٹ گئی, نسلیں مر گئی, پتا نہیں کب آئے. تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے, ان قوموں میں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ آخری ہیں اس عقیدے والے, اور پہلے گزر گئی ہزاروں قومیں گزری ہیں, 1,24,000 انبیاء کا مطلب یہ کہ 50,000 سے زیادہ قومیں گزری جن کے پاس غیبت کا بھی عقیدہ تھا, جن کے پاس انتظار کا بھی عقیدہ تھا, مگر جب تک رسول آئے ان کا عقیدہ مشق ہو جاتا تھا, اور وہ ہمت ہار بیٹھتے تھے, اور ان کا یقین ہی ختم ہو جاتا تھا کہ کوئی آئے گا, یہ بس پرانے قصے کہانیاں ہیں. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ روح زمین پر جتنی بھی اللہ نے امتیں پیدا کی, ان میں واحد امت یہ ہے, امت بھی نہیں کہتا کہ واحد گروہ یہ ہے, یہ مذہب ہے, یہ گروہ ہے, یہ جماعت ہے, کہ اس کا یقین اتنا پختہ ہے ساڑھے 1,200 سال کے بعد بھی, کہ اگر 1,250 سال بھی گزر جائیں تو انہیں اپنے وجود پر تو شک ہو سکتا ہے, اپنے امام زمانہ کے وجود پر شک نہیں ہوا. کسی بھی امت کا انتظار 800 سال سے زیادہ نہیں ہے, 400 سال, 500 سال, 200 سال, 300 سال, یہ الگ سبجیکٹ ہے, یہ ایسے نہیں کہہ رہا, پورا مطالعہ ہے, جتنا بھی میں تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے اس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں, کسی کی 400 سال, کسی کی 500 سال, سب سے زیادہ مدت ہے بنی اسرائیل کی 800 سال, ہمیں 1,250 سال, 1,150 سال سے زیادہ ہو گئے, اور یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ 1,150 سال بھی ہو جائیں, بس یہ فرق ہے ان قوموں میں اور ہماری قوم میں, کہ بے عمل ہو, بد عمل ہو, جیسا بھی شیعہ ہو, مگر اپنے امام پہ اس کا ایسا یقین ہے کہ دن میں کتنی بار زیارت میں آخر میں سر جھکا کے بتا دیتا ہے کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں وہ تو دیکھ رہا ہے. एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। यानी कैसा ही शिया हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, मातम करे ना करे, जैसा भी हो, वो सब अपनी जगह, मगर अपने इमाम पर उसका यकीन है या नहीं है। तो भाई यही मैं कहता हूं कि बाकी सारी बातों से यही बात सबसे बड़ी है कि ये अकीदा माएं देती हैं आपको आगोश में, जिनको आप कहते हैं अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, पुराने जमाने की हैं, जितना इल्म उनके पास है तुम्हारे पास नहीं है। वो जानती हैं कि इसको आगोश में क्या सिखाना है, क्या नाम सिखाने, किसके नाम पे सर झुकाना सिखाना है कि नहीं है। तो ये अकीदा आप समझ में आया कि उन अकीदों में, इन अकीदों में इसलिए आखिरी मिल्लत है क्योंकि इसका अकीदा कभी डावाडोल होने वाला, कितनी ही मुसीबतें आ जाएं, शोर मचाएंगे, सब करेंगे, मगर कभी भी बदतरीन हालात में कोई शिया इस अकीदे के खिलाफ तो जरा जबान खोल दे कि नहीं आने वाले, ये नहीं होने, क्यों वहां भी डरेगा बड़ी से बड़ी मुसीबत में कि नहीं अपने इमाम को कुछ नहीं कह सकता, नहीं कह सकता ना। तो ये फर्क है उन कौमों में और हमारी कौम में, कि उन कौमों का अकीदा था मगर एक मकाम पे आके डावाडोल हो जाता था और साथ भी नहीं देते थे, सीधी बात ये क्या भी जाए। तो जनाबे हूद का इंतजार किया सैकड़ों साल, तकरीबन 400 साल, 300 से 400 साल का अरसा है शाम के, जिस नस्ल में शाम के पोते या पोते के पड़ पोते हैं ये जनाबे हूद जिनकी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कहां मबूस हुए, एहकाफ। एहकाफ है, देखिए तवज्जो रहे पूरी मीटिंग के कारण, मीटिंग के बाद में कर लीजिएगा, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एहकाफ जमा है हकफ की, हकफ कहते हैं रेत के टीले को, एहकाफ यानी रेत के टीलों वाले, इसी के नाम से पूरा सूरा भी है कुरान मजीद में, रेत के टीलों वाले। ये कौम कहां आबाद थी, मुख्तलिफ रिवायात, रशिया का बताया जाता है, कैस्पियन सी के आगे जो इलाका है वो इनका था, कुछ कहते हैं कि नहीं अंताकिया और रूम की सरहद जो मुसलमानों और ईसाइयों की सरहद थी वहां शहर था बतानिया। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए कमला तशरीफ लाइए, इजाजत। तो एक शहर था बतानिया, बरतानिया नहीं, रे हटा दें तो वही हिज्जे बतानिया, तो एक के साथ बतानिया नाम का ये इलाका था उनका, यहाँ वो कौम आबाद थी। कहते हैं कि नहीं अम्मान, ये जो अभी मौजूदा अम्मान है, ये सारा शहरी शहर है रेत बालू बालू, क्योंकि उन पर उसी का तूफान अजाब भी आता था, ये इलाका है। कुछ कहते नहीं यमन का इलाका है, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत मैंने अर्ज़ किया कि बहुत वसी मुताला मेरा नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मेरा मुताला है, मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वो नतीजा ये है कि ये किसी एक शहर का नाम नहीं था, इसलिए एहकाफ नाम है एक, बल्कि ये मुख्तलिफ इनके इलाके थे, ये फैले हुए थे बहुत सारी आबादियों में फैले हुए थे, और इन सब का यही हाल था। थे तो नूह की उम्मत ना, नूह की अभी शरीयत मंसूख तो नहीं हुई थी, तो नूह की उम्मत, तो जहां भी फैले थे वही थे। तो ये इन सब को एहकाफ कहा जाता था। एक बार और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो इन सब को जो मैंने निचोड़ निकाला, एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिएगा, और वो जहां जहां भी आबाद थे उसके मजमूए को एहकाफ कहा गया। वो बाद में बता भी दूंगा क्योंकि दो तीन जगह दलाइल मिले हैं, तारीखी दलाइल मिले हैं इसके, ये कौम जिस पर अजाब आया, जिसको 300-400 गज नीचे दफना दिया गया अजाब के बाद, आज भी वो मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों में, उसके आसार नमूदार हुए, अब्बासियों के दौर में भी नमूदार हुए वो आसार। तो खैर जनाब, जब ये कई सदियां 300 से 400 साल गुजर गए, लोगों का अकीदा जो था वो ढिलमिल यकीन हो गया, इंतजार का, गैबत का, जनाब नूह ने बता दिया था कैसे ऐसे होगा, तुम अपने हालात से पलट जाओगे, यूं होगा यूं होगा यूं होगा, वो तमाम बातें जो आज हम पढ़ते हैं ना जमाने गैबत, वो तमाम अलामात जनाब नूह ने बताई। तो जब मैं वो अलामात पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये आया कि शायद जनाब नूह पेशीन गोई करेंगे इमाम जमाना की, कि वो आएंगे कायन आले मोहम्मद, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, जब आखिर में पहुंचते कि फिर वो जहूर करेगा, ये लफ्ज है वसीयत के जनाब नूह की, फिर वो हमारा जहूर करेगा, उसका नाम होगा हूद। तो पता चला कि जनाब ये अकीदा हमारा नहीं है, ये अकीदा हर जमाने में रहा, जब जब जमाना बिगड़ा, जब जब जुल्म हुआ, जब जब सताया गया मजलूमों को,
تو یہ عقیدہ انتظار وہاں موجود ہوتا تھا، ہر جگہ موجود ہوتا تھا. اب جناب ہود کا جب زمانہ آیا تو کیونکہ جناب ہود کا نام مشہور تھا تو لوگوں کو تھوڑی معلوم کہ بھائی یہی ہود ہے. جیسے جناب موسیٰ، ہر آدمی اپنے بچے کا نام ایک نام موسیٰ رکھ دیتا تھا. جناب موسیٰ کا ظہور ہوا، جناب موسیٰ مبعوث ہوئے تو لوگ مانتے نہیں تھے، تو ہمیں ہی پلا بڑا ہے. تو جناب ہود ان میں پیدا ہوئے، عزت احترام مقام سب نے دیا، کیوں کسی کے کسی گناہ میں شریک نہیں ہوتے تھے. عزت دینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی کے غلط کام میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا لہذا بھی کسی کو اچھے کام کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. ذرا حکم دے کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں عزت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جناب ہود، جناب ہود کا احترام، عزت، تکریم، کیوں عبادت گزار ہے بھائی، مقدس ہے. پھر سب سے بڑی بات، حجرے میں رہتا ہے، نہ برائی سے روکتا ہے نہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. اس سے اچھی اور کون سی بات ہے کہ ہم جو کریں چاہیں آزاد. کتنا اچھا مولوی ہے، کچھ نہیں بولتا. جہاں جس نے بولا، عقیدہ صحیح نہیں ہے. حیف ہے، حیف، وائے ہو، وائے ہو لوگوں پر، حیف ہو کہ وہ زمانہ آ جائے کہ جب شیعہ علماء کو ہدایت کرتے ہوئے مشکلات پیش آ جائیں، اپنے ہی لوگوں کی دوسروں کو تو چھوڑو. جب طنز اور تانے سننے پڑے اچھی بات کا حکم دینے پر، جب اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے نہیں انل منکر کیا جائے کہ ان بچوں پہ رحم کرو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کرو، ان نو عمر بچوں پہ رحم کرو، ان نوجوانوں پہ رحم کرو، انہیں گمراہ نہ کرو، انہیں غلط راستوں پہ نہ ڈالو، تو مخالفت اپنے اندر سے ہو، تانے اپنے اندر سے، لعنتیں اپنے اندر سے، گالیاں اپنے اندر سے، اور پھر خوش ہو شیطان بیٹھ کے کہ اب دیکھیں کیسے تبلیغ کرتا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ زمانہ آئے گا کہ ان بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ ان بچوں کو ان شیطانوں سے تو بچاؤ، وہ تو ہمیں قتل کر رہا ہے نا، ہمارے جسم کی موت کر رہا ہے. اگر ہماری نسلیں گمراہ ہو گئیں تو مذہب کا قتل ہے، مذہب کا، عقیدے پر حملہ ہے، عقائد پر حملہ ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، چاروں طرف سے حملے. لہذا سب سے اچھا مولوی کون؟ لیکن کچھ نہیں بولتا، کسی کے معاملے میں دخل ہی نہیں دیتا، نہ کسی کو اچھے کام کرنے کا کہتا ہے، نہ کسی کو کہتا بھائی آ کے نماز پڑھ لے، نہ برائی سے روکتا، سامنے ہوتی کچھ بولتا ہی نہیں. یہ بہت اچھا ہے. اور وقت پڑنے پہ اپنے مطلب کا فتویٰ بھی دے دینا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے. یہ تو جیسے میرے بھائی نے بھی پڑھا نا، کہ سلام میں پڑھا، تو مجھے تو اچھا لگتا ہے یہ باتیں، کیوں میں تو خود یہی باتیں کرتا ہوں. وہ مجھے تو بات ہلکے مولوی بھی نہیں مانتے، کہ مولویوں کے خلاف بولتا ہے، مولوی ہے کہاں یہ. وہ مانو نہ مانو، مجھے جو بات کرنی میں تو وہی کروں گا نا بھائی، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں اپنے مجاہد علماء سے سیکھا ہے اور جو ان کو دیکھا، میں وہی بات کرتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے. تو وہ تو سب سے اچھا جو وقت پڑھنے پہ اپنے مطلب کا فتویٰ بھی لکھ کے دے دے، سب دے دے. زیادہ یہ بہت مقدس ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس سے دعا کرواؤ، اس سے جب بیمار ہو جائے تو اسے ہوا بھی دلواؤ قرآن کی، اسے تعویذ بھی لے کر آؤ. میرے پاس آتا ہے تو میرے پاس بڑا اچھا تعویذ ہے، میں بھی دیتا ہوں دعائیں لکھ کے، کہ تو یہ لو لیکن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا. کہتا ہے کوئی اور بتائیے، مشکل میں مر رہا ہے، پریشانی میں، نوکری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، لیکن جیسے سنا کہ فجر کے بعد کا عمل ہے، کہتے قبلہ کوئی دن ون والا بتا دے. اس مشکل میں بھی فجر کی نماز پہ اٹھنے کے لیے تیار، ویسے رات بھر بیٹھا رہے گا، باہر دیکھ رہے کیجیے، رات بھر بیٹھے رہیں گے، نماز سے پہلے اٹھ کے جائیں گے، پھر سو جائیں گے. اب میں کس سے تشبیہ دوں؟ دوں تو اور گالیاں کھاؤں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے تو اس زمانے کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں جناب ہود کے زمانے کی منظر کشی کر رہا تھا کہ جناب ہود کے زمانے میں ایسا ہو چکا تھا، اب تو سب اچھا ہے. تو جناب ہود کے زمانے میں جب یہ ماحول پہنچا، جناب ہود جب 40 سال کے ہوئے، اب اللہ کا حکم آیا، ہود کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے قوم کو، جمع کیجئے، پیغام پہنچائیے. یہ شرک کر رہے ہیں، یہ بت پرستی کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، بدعملی کر رہے ہیں، اپنی مرضیوں کو انہیں دین کا نام دے دیا، جس چیز کا نوح سے کوئی تعلق نہیں نوح کے سر پہ لگا دیا. جناب ہود کا میں نے عرض کیا نا، مقام ہے، عزت ہے، تکریم ہے، سب جانتے ہیں بھائی وارث ہے نوح کا، بڑی بات ہے، ہمارے درمیان میں رہتا ہے، جمع کر لیا، پوری قوم جمع ہو گئی پہلی بار. جب جمع ہوئی جناب انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم آ گیا، اب تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، باز آ جاؤ اس شرک سے، باز آ جاؤ اس بت پرستی سے، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسے تمہارا جد نوح کرتا تھا ویسے کرو، جیسے میں بتاتا ہوں ویسے کرو. اب جو ایک گھنٹے کی تقریر کی تو حالات ہی بدل گئے، وہاں تو لوگ کھڑے ہو گئے، ہم تو تمہیں بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے، جی ہم تو تمہیں بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے، یہ کیا بات ہے تم نے شروع کر دی، ہم تمہیں نیک انسان سمجھتے تھے، ہم تمہیں پارسا انسان سمجھتے تھے، ہم تمہیں سچا انسان سمجھتے تھے، ہم تم سے دعائیں کرواتے تھے، یہ تم نے کیا کیا، یہ کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے. اتنا مارا جناب ہود کو کہ اپنے خیال میں مار کے چلے گئے، اتنا مارا قوم نے. اچھی بات بتاؤ، مرضی کی بات نہ کرو، گریبان پہ ہاتھ، گالیاں، بے عزتیاں سب برداشت کرو. کیوں؟ قوم کا اثاثہ جو ہو گئی، قوم نے خرید لیا ہے نا، ان کی بھی گالیاں سنو، بدتمیزیاں بھی کریں، ساری دلیری یہاں دکھائیں، باہر نکل کے ہوا خراب، اپنا مجمع دیکھ کے پھیل جاؤ، یہاں تو کچھ دیکھ کرنے والا کچھ ہے ہی نا، یہاں جس کو جو گالی دینی ہے دے لو، اور جب اس کے بعد جائیں گے تو بالکل چھپ کے. ان کی بات کر رہا ہوں، ہود والوں کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی اپنا مولوی ہے کیا کہے گا، اپنا عالم میں دو گالیاں سنا دو کیا کہے گا، اپنا مجمع ہے، جو مرضی جس کی بے عزتی کرنا ہے کر دو، جس کو ذلیل کرنا ہے کر دو، اپنا مجمع ہے، چار لڑکے ساتھ ہیں جو چاہے کر دو، دس لڑکے ساتھ ہیں جس کی پگڑی جاہو اچھال دو، جو چاہو کر دو، کیوں اپنا مجمع ہے؟ باہر شریف بن کے جائیں گے بالکل، جیسے کسی چیز سے کوئی تعلق، اپنے گھر میں شیر، اور جس کے سامنے شیر بننا چاہیے اس کے سامنے گیدڑ بلی. ہود کی بات کر رہا ہوں، تو قوم ہود کا یہ عالم تھا کہ جناب ہود پہ چاہ دوڑے، اتنا مارا کہ اپنے خیال میں مار کے چلے. جناب ہود زخموں سے چور، خطاب کرتے ہیں دیکھ لیا میں، تو نے کہا تھا پیغام کو، یہ حشر کیا ہے میرا، یہ کیا ہے پروردگار، انہیں مار مار کے میرا حال کبھی تو مار کے چلے گئے. تو اللہ نے کہا کیا ہوا ہود، ابھی تو ابتدا ہے، کیا ہوا؟ کار انبیاء اتنا آسان تھوڑی ہے، کار رسالت اتنا آسان تھوڑی ہے، ایسے ہی رسول کی حدیث تھوڑی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے کچھ علماء ایسے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، بل افضل ہوں، بلکہ بعض علماء ان کے انبیاء سے افضل ہوں گے، بعض سب نہیں. ورثۃ الانبیاء کی اگر حدیث ہے تو سب کے لیے تھوڑی، کچھ ہوں گے جو وارث ہوں گے، نہیں ڈریں گے کسی سے، کسی کا خوف نہیں کھائیں گے. کیا ہوا ہود، ابھی تو ابتدا ہے، پروردگار ختم کر ان کو. کیوں ختم کر دوں؟ میرے بندے ہیں، تم اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، ختم کر دے. پہلے مرحلے میں اللہ سے گلہ کیا کہ نہیں کیا؟ جناب ہود نے پروردگار یہ دیکھ کیا کیا میرے ساتھ، اچھا بھلا تیری عبادت کر رہا تھا اکیلا، تو نے حکم دیا بنی کہ مجھے مار مار کے میرا کیا حاصل کر دیا، مجھے اپنے خیال میں مار کے چلے گئے. یہی فرق ہے جناب ہود میں اور پیغمبر ختمی مرتبت میں، کہ جب ہود پر سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جب جناب ہود پر پتھر برسائے گئے، فوراً گلا کیا، پروردگار دیکھ میرے ساتھ کیا کیا، اس لیے کہ وہ نبی ہے، رحمت للعالمین نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. تو جب اس نے پتھر کھائے، اس نے بھی وہی زخم کھائے، یہ بھی پتھروں میں دب گیا، تو اس نے کیا دعا کی کہ بار الہ نادان ہیں، ان کو سزا نہ دینا. یہ فرق ہے رحمت للعالمین میں اور دیگر انبیاء میں. جناب نوح نے بد دعا کی، ختم کر ان کو، غرق کر دے ان کو. جناب صالح نے بدعا کی تباہ کر دے ان کو، اللہ نے سن لی، جناب ہود نے بدعا کی تباہ کر دے، قوم عاد ثمود کو تباہ، کتنے عذاب آئے اللہ کے، مگر رحمت للعالمین کی زبان سے کبھی بدعا سنی؟ فرد کی بات نہیں کر رہا، ایک ایک فرد کو جو بدعا ہے وہ الگ، امت کی حیثیت سے کبھی بدعا دی؟ سب تنگ کرنے والے نہیں، بس جتنے بھی انبیاء ہیں، بار بار الگ انداز میں یہ جملہ کہتا ہوں، تمام انبیاء کے میراث ہے رسول کے پاس، تو رسول ہے رحمت للعالمین، کبھی امت کے طور پہ بدعا نہیں کی کسی کے لیے، اور اس میراث کا مالک ہے حسین، تو حسین نے بھی آخر وقت تک امت کے لیے بدعا نہیں کی، امت کے لیے نہیں، فرد کے لیے ہو سکتا فرد کے لیے ہو سکتا، فرد کے لیے مل سکتی ہے بد دعا، از حیث امت بد دعا نہیں کی حسین نے، علی نے بھی نہیں کی، دو موقع ایسے ہیں، مصائب سے پہلے دو جملے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضائل میں شامل کیجئے ان کو آپ، ایک موقع جب سید نساء عالمین نے بد دعا کرنی چاہی تھی، جب مولا کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا، فوراً پیغام بھجوایا تھا نا مولا نے کہ نہیں شہزادی کو میرا پیغام دیجیے، دختر رسول کو میرا پیغام دے کہ بد دعا نہیں کرنی، وہ جیسی مولا کا پیغام پہنچا شہزادی کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے، دوسرا موقع جب ثانیہ زہرا نے جو میں نے کل عرض کیا روک دیا نا حسین، روک دیا نا، نہیں بد دعا نہیں کرنی، امت کے لیے زینب ساری محنت ضائع ہو جائے گی، تو اب فرق پتہ چلا آپ کو دیگر انبیاء میں اور یہاں کیا ہے، اس لیے الگ الگ معجزات ہیں انبیاء کے پاس، وہ ساری میراث ہے پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر کی میراث ہے ائمہ طاہرین کے پاس، وہ ساری میراث ادھر آئے، حسین کے پاس وہ ساری میراث، بد دعا نہیں کی، اللہ پر چھوڑا، اس لیے اللہ نے ان کے خون کو اپنا خون قرار دیا، اب میں انتقام لوں گا، کیونکہ یہ تو بد دعا کریں گے نہیں، نہیں کریں گے نا بد دعا، لہذا اب ان کا انتقام کس پہ گیا؟ اللہ پہ، یا سار اللہ وابن سارے، اے خون خدا اور خون خدا کے بیٹے، اللہ نے اپنے اوپر لیا نا ان کا انتقام، اپنے اوپر لیا انتقام، جناب ہود سمجھاتے رہے نہیں مانے، دعا کر رہے ہیں پروردگار کرے، نہیں ہود میرے بندے ہیں، یہ بات میں نے کئی مقامات پہ مختلف انداز میں عرض کی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے ہم سے، بھائی ماں باپ سے بھی زیادہ، اس نے ہمیں بنایا ہے، کون اپنے بنانے والی چیز سے جس کو بنایا اس سے نفرت کرے گا کیا؟ اس لیے بار بار موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، آ جا میری بارگاہ میں، آ جا بخش دوں گا، یہ کام کر لے بخش دوں گا، یہ کام کر لے بخش دوں گا، یہ عمل کر لے بخش دوں گا، یہ کیوں سمجھ لیا کہ جہنم میں ڈالے گا؟ او بھائی آؤ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، انبیاء کی نہیں سنی بندوں کی سن لی، ایسے نہیں کہہ رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انبیاء کی نہیں سنی، اپنے بندے کی سن لی، گناہگار بندے کی سن لی، مثال دی تھی میں نے پہلے اس میں جناب موسیٰ کی، جناب موسیٰ کہہ رہے پروردگار یہ کیا وہ مجھ سے تو کہا تھا، کہا میرا گناہگار بندہ پہلی بار تو مانگ رہا تھا خالی کیسے بھیجتا، اب دیکھیں کہاں اول اللہ پیغمبر، کہاں گناہگار بندہ، تو وہ مالک ہے، جناب ہود کہہ رہے بتا نہیں ہود میں نے بنایا، جلدی نہ کرو، محنت کرو، شاید کوئی ایک نکل آئے، شاید کوئی ایک نکل آئے، اور جب سب راستے بند کے اب کوئی نہیں نکلنے والا، اب ہود سے کہا اب جائیے، اب نکل جائیے مومنوں کو لے کے، یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر وہ مومن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، نکال دوں گا انہیں نکال دوں گا، باقی کو عذاب میں ڈال دوں گا، وہ نام نہاد مومن پر بھی عذاب آ جائے گا کہ جو نام اور بالمعروف کرتا تھا، نہ نہیں عن المنکر کرتا تھا، خود عمل کیے جاتا تھا، اس کی مثال بھی دیتا رہا ہوں، نہیں، لہٰذا جناب حس سے کہ بس اپنی جماعت کو لے کے نکلی، اب میں ان کی چھٹی کرتا ہوں، اور پھر ان پر وہ ہوا، وہ عقیم جس کو کہتا ہے قرآن کے، وہ عقیم، وہ گرم ہوا، ایسی ہوا جس نے بالو کی طرح ان کو بالکل ریت کی طرح 7 دن تک وہ چلی، ختم ہو گئے، 300-400 گز نیچے چلے گئے، معتصم عباسی کے زمانے میں، معتصم عباسی کے زمانے میں جب وہ ایک کنواں کھدوا رہا تھا، 100 میٹر تک کھودا نہیں نکلا کچھ بھی، 200 گز کھودا نہیں نکلا، اسے بھی سیدھ ہو گئی، جب تک پانی نہیں نکلے کھودے جاؤ، تاریخ کا واقعہ ہے، 300-400 گز کھودنے کے بعد ایک پتھر بڑا سا نکلا، مزدوروں نے اس پہ مارا تو ایک سوئی کے برابر سوراخ ہوا، اور ایسی تیز اس میں سے ہوا اور آواز آئی کہ سب مر گئے،
उस बाद ने इनको ले लिया, किसी की समझ में नहीं आया, जो भेजा जाता था मर जाता था उस कुएं में, उनका भाई क्या हो रहा है, रस्से से बांध के भेजते थे निकालते थे तो झुलसा हुआ खत्म हो गया, क्या हुआ ये। उलमा को बुलाया, उलमा की भी समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा उलमा को मैं तो कहता हूँ अकलमंद होता उनको भेज देता अंदर ही के जाओ देख क्या हो क्या मसला है, मगर वो मौलवी भी होशियार थे, गए नहीं रस्सा बांध के नीचे, लेकिन वहीं से अपने तखमीने लगाते। फिर किसी ने कहा बाबा वहां से पूछ जहां इल्म है, वहां से पूछ जिन्हें तूने जिंदानों में डाला हुआ है उनसे पूछ। दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास मसला भेजा। उम्मत की बात है ना, उम्मत को गुमराही से बचाना है, उम्मत गुमराह हो जाएगी, लिहाजा कोई इमाम जातियात में नहीं आता। क्या मौका है दुश्मनी निकाल लो हम लोगों की तरह, क्या मौका है इसको जेर कर दो, अब मौका है दिल की भड़ास निकाल लो, अब मौका है दुश्मनी निकाल लो, ऐसा नहीं। मासूम के पेश नजर उम्मत है, बतौर कुल्ली उम्मत, चाहे वो उनको माने या ना माने, उम्मत को बचाना है, मसला दरपेश हो। खत भेजा उसने कि फर्जंदे रसूल इस मुश्किल में फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तशरीफ लाइएगा, मेरे आने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं, ये जो दफन है तो 400 गज नीचे तुम देखकर आए हो, यही एहकाफ के लोग हैं जिन पर अल्लाह का अजाब आया है, और ये निशानी के तौर पे तुम्हें दिखाया गया कि ये हश्र करते हैं हम उन जालिमों का जो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो जाए। और ये सिर्फ बाल बराबर ये हवा निकली थी जिसने इन सबको जला दिया, बालू बना दिया, रेत बना दिया, अगर ये कहीं पूरी निकल जाए तो तेरी पूरी ममलिकत और सब इंसानों को लेकर उड़ जाएगी। ये एहकाफ के शहर हैं जिनको तूने, जिनमें से तूने एक को खोदा है, ये एहकाफ का शहर जो पत्थर है इनको इतना अंदर अल्लाह ने धसा दिया, ये रेती रेती इनके ऊपर चली आई, तो अल्लाह का अजाब आया। मगर तंबीह करने उस वक्त भी पहले वार्निंग दी, 7 दिन, देखो 7 दिन तक तुम्हें वार्निंग है, पहले 7 साल बारिश रुकी, वार्निंग यानी अलामात, अलामात आ रही, लोग फिर भी नहीं मानते, अलामात नजर आ रही, कहते हाँ अलामत तो है मगर फिर अपनी डगर पर चले जा रहे हैं, अलामतें तो जाहिर हो रही हैं मगर फिर वही काम किए चले जा रहे हैं, तो हमेशा से इंसान का यही वतीरा रहा है, तो कौमों पर आते रहे कौम। एक सलावत भेज दीजिए, एक जरा ऐसी सलावत भेजें कि बेदारी वाली पता चले मुझे कि आप बैठे हैं। अजीजों अब आइए आपको सब लेके जाए, कौम साले पर अजाब क्यों आया, ऊंटनी की कोचिन काट डाली, पैगंबर को अजियतें देते रहे, अल्लाह अजाब को टालता रहा, नहीं साले हिदायत कीजिए शायद बच जाए। वो कई मकामात पे अल्लाह ने तंबीह भी की, जनाब इदरीस ने जब बद्दुआ की थी तो अल्लाह ने कहा था इदरीस मैंने बनाया है अपने बंदों को और तुम करो ऐसे तबाह कर दो इनको, बर्बाद कर दो, ऐसे नहीं होता। अच्छा फिर इन पर बारिश ना बरसा, 20 साल बारिश नहीं बरसी क्योंकि रसूल ने बद्दुआ कर दी, बारिश ना बरसाना, भूखे मर रहे लोग, फाके हो गए, और अल्लाह कह रहा है कि इदरीस दुआ करो ताकि इन पर बारिश बरसा का नहीं होगी, नाफरमान है, बारिश है, जिद हो गई, लाडले भी तो होते हैं ना, जाहिर अंबिया हैं, फख्र है उनको अपने ऊपर, नाज है, नहीं देना इनको, इतना तंग किया जिन्होंने मुझे, इतनी तकलीफ दी, नहीं बरसानी, वो खुद हार में बैठे हैं, फरिश्ता खुद तो खाना पीना ला के दे रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं जनाब इदरीस, तो अल्लाह ने वो रिज्क रोक दिया, इनको पता तो चले जब रिज्क रुकता है तो क्या होता है, मना कर दिया मतलब खाना पीना कुछ नहीं देना है इदरीस को, क्योंकि अल्लाह उस वक्त तक बारिश नहीं बरसाएगा, पैगंबर ने दुआ की, जब तक ये दुआ नहीं करेगा कैसे बरसा दो, लाज रखनी है ना अपने अंबिया की, लिहाजा का नहीं तो खाना पीना, निकले मजबूरन गार से, शहर में गए, शहर में जाके एक का दरवाजा खट गया, बुढ़िया सी निकली बेचारी, बहुत सारी हिकायतें उनमें से एक ये भी है, खाना पीना उनके, लो भाई एक रोटी तुझे कहाँ से दे दूँ, बच्चों को खिलाऊं कि तुझे खिलाऊं कि मैं खाऊं, भाई आधी तो खिला दो, क्यों मुसीबत है, का कहत पड़ा हुआ है, इतनी इसने बद्दुआ दे दिए और दे बद्दुआ दे के पता नहीं कहाँ चले गए, और हमारे यहाँ कुछ होता नहीं। अब जनाब इदरीस को एहसास हुआ कि ये क्या हो रहा है, या तो खाना पीना खत्म हो गया, फिर अल्लाह ने कहा देख रहे हो इदरीस मेरे बंदों का क्या हाल है, दुआ करो, क्या नहीं परवरदिगार एक ही शर्त है, जब ये सब आके माफ़ी मांगे, चलो भाई सारे माफ़ी मांग लो आगे चलो, एक बार वही कौम आ गई माफी मांगी, खैर वो अलग किस्सा, लेकिन जो मैंने बात कही थी अंबिया की जनाबी यूनुस के साथ क्या हुआ, तय हो गया क्या अजाब आएगा, अलामात जाहिर कर दी, अलामात के दौरान भी अगर कौम रुजू कर ले
اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے. علامات کے دوران اگر قوم, یہ مثال اسی لیے جناب یونس کی, طے ہو گیا تھا عذاب آئے گا, عذاب سے پہلے جناب یونس چلے گئے, اللہ کے حکم سے پہلے چلے گئے. اس علامتوں کے دوران پوری قوم جمع ہو گئی, صحرا میں چلی گئی, گریبان کھول لیے, آستینیں چڑھا لی مردوں نے, بچوں کے ہاتھ اٹھوا دیے, سب دعا کرو, توبہ کرو, گڑ گڑاؤ. جب پوری قوم گڑ گڑائی اللہ کے بارگاہ میں, توبہ کی, اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. علامات کے دوران رجوع کر لیا نا, اللہ نے ٹال دیا. جناب صالح پر اتنی قوم پر عذاب کیوں آیا کہ جسے اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا, کیا نام رکھا اس کا, ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, اللہ کا ناقہ. لوگ ناموں پہ اعتراض کرتے ہیں, فلاں نامی ہوگا, فلاں نامی ہوگا, فلاں نامی, پاگل آدمی. کہ سب عبد الرسول اور عبد العلی کا مطلب کوئی عمالی ہے اور رسول کے بندے تھوڑی, کہتے ہیں یہ کیا آپ نے نام رکھا. اور نکاح پڑھتے وقت خود وہ آیت پڑھتے, مان کے لایا منکم الصالحین من عبادکم و امائکم. میں نے کہا وہ جو کر رہے ہو تم, وہ تمہارے بندے ہیں, تم اللہ ان کے. قرآن مجید میں جو سورہ نور کی آیت ہے جو نکاح کے دوران پڑھی جاتی ہے, اس لیے آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ اکثر لوگ جب اعتراض کریں عبد الحسین, عبد العلی, عبد الرسول نام رکھیں, تو قرآن میں دلیل ہے نا. سورہ نور کی آیت جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ ان کو لایام منکم الصالحین من عبادکم و امائکم, اور جو تمہارے بندوں اور کنیزوں میں صالح ہیں ان کا بھی تمہارا جو عبد ہے, کہ تمہارے عبد تو میں اللہ ہوں, کیا اپنے عبد کا, اپنے بندوں کا اب اللہ تو نہیں ہو. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لوگ تماشے بناتے ہیں. خیر جناب, تو اب ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, کیا معاذ اللہ اللہ اونٹ پال رہا ہے وہاں پہ کو بال, ویسے تو پوری دنیا کو, کائنات کو پال رہا ہے وہ, لیکن قرآن نے کہا ناقۃ اللہ ہے, یہ میری نشانی اللہ کا ناقہ ہے. اس کی کوچین کاٹ ڈالی, اس کا چھوٹا سا بچہ اس اونٹنی کا, جب اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تو دوڑتا ہوا گیا پہاڑ پہ, اور پہاڑ پہ جا کے کبھی سر پٹکتا تھا, کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے چیختا تھا, بری طرح سے فریاد کرتا تھا, اس کی زبان تو کوئی نہیں سمجھتا, پٹکتے پٹکتے سر پٹکتے پٹکتے وہیں مر گیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہی ہے قصص انبیاء میں, کہ اس اونٹنی کے بچے کی فریاد کے جواب میں اللہ نے عذاب بھیجا ہے قوم صالح, صالح سے کہا اب نکل جاؤ, اب چلے جاؤ, اب ان پر عذاب ہے. ایک ناقے کے بچے کے صالح پر, ایک بچے اونٹنی کے بچے کی فریاد پر, چیخ پر, اللہ کی یعنی حمیت جو تھی, غیرت ہے, خدا بندی جس کو کہنا تھے, اس کو یہی لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جوش میں آ گئی, حمیت, مشیت, اور پوری قوم کو تباہ کر دیا. اللہ نے عذاب بھیج کے جناب صالح کا نکل جاؤ, اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک اللہ کی نشانی اونٹنی, اس کی چھوٹی سی بچی یا بچہ جو بھی وہ اونٹنی کا بچہ ہے وہ فریاد کرے, اور جب رسول کے جگر کے ٹکڑے در خیمہ پہ کھڑے ہو کے فریاد کریں تو بس, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر, مجھے بتائیے. لیکن ایک عجیب بات یہاں بھی بتاؤں کہ آل رسول میں اور سب میں یہی فرق ہے کہ حسین کی 4 سال کی بچی اپنے بابا کو ذبح ہوتی دیکھتی رہی, مگر مجھے کوئی ایک روایت بتا دیجئے کہ سکینہ نے امت کے لیے بد دعا کی. 4 سال کی بچی ہے, امت کے لیے بد دعا نہیں کی, کیوں؟ حسین کی بیٹی, حسین نے رخصت آخر کے وقت کیا کہا تھا سکینہ سے, کہ بیٹا پانی پی لو, یہ نہ پانی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ علی اصغر پیاسا گیا, سکینہ امت کی بخشش کے لیے, امت کو راستہ دکھانے کے لیے, ان کے سامنے مقصد زندہ رکھنے کے لیے جان دے رہا, امت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں جان دے رہا, ان کو بچانے کے لیے, ان کو راستہ اب یہ تباہ ہو ان کی مرضی, لیکن میں آخر وقت تک یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بچ جائے. جب سکینہ کو اپنے بابا کا مقصد معلوم ہو گیا, مجھے بتا دیجئے اس کی بد دعا کہیں بد دعا دی ہو بچی نے, فرد کی الگ ہے, فرد کے لیے بد دعا کرنا, آج ہے سے امت, کسی بچے نے بھی حسین کے امت کو بد دعا نہیں دی, نہیں دی بد دعا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. میں نے کہا نا کہ ایک ناقے کے بچے کی فریاد پہ ہوا, تو اگر سکینہ فریاد کرتی ہو بد دعا کرتی کوئی بچتا, لیکن سکینہ جانتی کہ میرے بابا کا مقصد کیا ہے. ارے یہ تو وہ بچی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو میدان میں جاتا تھا اس سے پانی کا مطالبہ کرتی تھی کہ میں پیاسی ہوں,
لیکن عصر عاشور کے بعد مجھے کوئی بتا دے کہ اس بچی نے کسی سے پانی مانگا. نہیں مانگا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی میرا اتنا وسیع مطالعہ نہیں, میں مطالعے کا دعویٰ دار نہیں ہوں, لیکن جتنا بھی میرا مطالعہ ہے نا مستند روایتوں میں کہیں بھی نہیں کہ سکینہ نے عصر عاشور کے بعد کسی سے پانی مانگا ہو. کس سے مانگا؟ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ شام غریبہ میں اگر پانی آیا ہے تو بچی کوزہ لے کے دوڑی ہے پہلے قتلگاہ کی طرف کہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا ہے. یہ بچی, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ بچی ہے جسے رسیوں سے باندھ کے لے جایا گیا ہے شام تک, جس کے نصیب میں ایسا زندان ہے جس میں چھت نہیں ہے. رات کو سردی رہتی ہے, دن میں فرش گرم رہتا ہے, زمین زندان. اس زندان میں رہتے ہیں اور منظر کشی یوں کی جاتی ہے کہ اور تو کچھ نہیں, بس بچی روز صبح دروازے زندان پہ بیٹھ جاتی ہوگی سلاخیں تھام کے, مسافروں کو دیکھا کرتی ہوگی اور پوچھتی ہوگی کہاں جا رہے. کوئی تو کہہ دیتا ہوگا کہ عراق جا رہا ہوں, بس اسی سے کہتی ہوگی کیا کربلا سے گزرے گا؟ اگر کربلا سے گزرنا تو میرے بابا حسین سے ملاقات ہوگا. میرا بابا مدینے کا تاجدار ہے, میرا سلام کہنا اور اسے بتا دینا کہ جس سکینہ کو تم زندان میں چھوڑ کے آئے تھے اسے دمشق سے زندان میں روتا ہوا چھوڑ دینا, جسے تم خیمے میں چھوڑ کر آئے تھے اسے میں زندان میں چھوڑ کر آ رہا ہوں, دیکھ کر آ رہا ہوں. یہ ہے سکینہ, شب و روز ایسے گزر رہے ہیں اس کے, سوئی نہیں ہے عصر عاشور کے بعد, کیونکہ یہ بچی صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی. اگر غش میں چلی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ چین کی نیند سو گئے. روتے روتے غش میں چلے جانا اور ہے, بے ہوش ہو جانا اور ہے, چین کی نیند سونا اور ہے. اور یہ آخری بات جس میں ہمیشہ اسی شہزادی کے نام کرتا ہوں اس اشرے کی, کہ جب وہ رات آئی جس کا وعدہ ہے حسین سے بھی سکینہ سے بھی, تو بس ادھر سورج ڈھلا اور ادھر سکینہ کی حالت غیر ہو. روتی تو روز ہے مگر آج زیادہ ہی بے چین. ماں نے چھپ کر آیا, پھوپھیوں نے چھپ کر آیا, بہنوں نے, بھائیوں نے, آخر غش میں چلی گئی. جب بچی غش میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا. اب جب ہوش میں آئی تو پہلے سے بھی زیادہ گریا. ماں چھپ کر آتی ہے, بچی کہتی ہے اما ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی چھپ کر آتی ہے, بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں. اے بھیا تھوڑی دیر کے لیے مجھے بابا کا سر منگا دو, وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رہوں گی. تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر منگا دو. حرم نے گریا شروع کیا بچے کے بہن سن کر. بھیجا گیا تو پوچھو احوال جاننے کے لیے کیا مسئلہ ہے. سیدھے سجاد نے بتایا میری بہن کی حالت بہت خراب, تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو, یہ چپ ہو جائے گی, چپ ہو جائے گی. بچی پہ ترس کھا کے نہیں بلکہ اس لیے کہ شور ختم ہو, حکم دیا گیا سر کو زندان میں لے جایا جائے. سید سجاد کے حوالے کیا گیا سر, سید سجاد نے بوسے لیے, بابا کو سلام کیا, آنسوؤں کا نذرانہ دیا, آواز دی سکینہ لو بابا آ گئے. سکینہ بابا کا سر آ گیا, بچی دوڑی دوڑی آئی, بابا کا سر لیا, گود میں بھر کے بیٹھ گئی زمین, اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا؟ بابا جانتے ہو شام غریمہ سے لے کے آج تک تمہاری بچی سو نہیں سکی. بابا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی, اب آ گئے ہو تو مجھے چھوڑ کے نہ جا. بابا سکینہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی, بابا یا میرے
پاس رہنا یا مجھے ساتھ لے جا. عجب انداز میں بچی بیان کرتی ہے, کوئی سر پیٹ کے رو رہا ہے, کوئی منہ پہ تماچے لگا رہا ہے. آخر بچی کی آواز بھی بند ہو گئی, بچی کی آنکھیں بھی بند ہو گئی. ماں کے دل کو قرار آ گیا کہ میری بچی سو گئی. پھوپھی زینب کو اطمینان ہو گیا کہ میری سکینہ سو گئی. بس اس زندان میں ایک فرد ہے, سید سجاد. جو ہی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی, آواز بند ہوئی, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون, زینب نے گھبرا کر کہا, اے بیٹا سید سجاد, ارے ابھی تو میری بچی سوئی ہے, یہ تم نے کیسا کلمہ زبان سے جاری کیا؟ سید سجاد کہتے ہیں, ہاں پھوپھی اماں, ہاں میری بہن سو گئی, مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن اٹھے. اسی زندان میں سید سجاد نے قبر بنائی, اسی پیراہن میں سکینہ کو دفنا دیا. اہل بیت نے آنسوؤں سے تر کیا سکینہ کی قبر کو. واقعہ کربلا تمام ہو گیا, اسیر قید سے رہا کر دیے گئے, ناقے تیار ہیں, مدینے جانے کی تیاری ہے, سوار ہو رہی ہیں بیویاں. زینب نے سید سجاد کو بلا کر کہا, بیٹا سید سجاد, تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا, میرے پیچھے پیچھے آئیے. آگے آگے سید سجاد, پیچھے پیچھے ساری بیویاں. کچھ دور چل کر زینب نے فرمایا, بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو. کچھ نہ بولے سید سجاد, پہنچے در زندان کے قریب, دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے. اب جو بیویاں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا, جناب ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. بیان کرتی جاتی ہے, میری بچی, ارے تو نے سنا, ہم آزاد ہو گئے, ہم رہا کر دیے گئے. میری بچی تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی, ارے تو نے سنا, ہم مدینے جا رہے ہیں. اے میری سکینہ, تجھے اس تاریخ زندان میں اکیلا کیسے چھوڑ جاؤں؟ تیرے بغیر مدینے کیوں کر چلی جاؤں؟ اگر مدینے میں کسی نے پوچھ لیا میری بہن کو کہاں چھوڑ آئے, ام رباب کیا جواب؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بس ایک دعا آپ سے کہوں گا, صدقے دل سے کیجئے. پھر کوشش ہو رہی ہے قوم کو یکجا کرنے کی, متحد کرنے کی, منظم کرنے کی. دعا کیجئے پروردگار عالم سب کے دلوں میں نیکی ڈال دے, خلوص ڈال دے. آج بھی یہ کوشش کی گئی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے یہ کوشش. مرزا یوسف حسین صاحب وغیرہ آج سب ان کے ہمزائی جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب بھی شریک تھے, میں نے بھی اس میٹنگ میں شریک کی ہے. مگر دعا کیجئے کہ پروردگار اسے ایجنسیوں کی نظر سے بچا لے, اسے دشمنوں کی نظر سے بچا لے, اسے حاسدوں کی نظر سے بچا لے, اپنے پرائے جتنے قسم کے دشمن ہیں ان سب سے اس کو بچا لیں. بار الہ ہماری جو کوتاہیاں جن کے سبب سے ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں ان کوتاہیوں کو بخش دیں, ہماری غلطیوں کو بخش دیں. بار الہ ہم سب کو ایک ہو کر, متفق ہو کر, متحد ہو کر قوم کی اس ناؤ کو مہندھار سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا. بار الہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا, ہم اپنے حال پہ نہ چھوڑنا, ہماری نگرانی کرتے رہنا. بار الہ, بار الہ تو نے جو امتحان ہمارے لیے مقدر کیا ہے ہمیں اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.